أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دوبارہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو آپ سب اور ہم سب کے لیے سعادت کا سبب بنے، ہدایت کا سبب بنے اور بصیرت اور علم میں اضافے کا سبب بنے. محرم کے ایام میں تمام مومنین کی، تمام مسلمین کی جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں کیسے بھی ہو امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جائے. اور ایام محرم میں ایک جو عمل رہا ہے امت مسلمہ کا اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، وہ عزاداری ہے. عزاداری کیا ہے؟ حقیقی عزاداری کے خد و خال کیا ہیں؟ ایک حقیقی عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ مختلف سوالات ہیں کہ جو آج ہم اس پروگرام میں جواب لیں گے اپنے ماہرین سے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا جری حیدر صاحب کو. آپ دونوں بزرگواروں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور ایک اہم مسئلے پر گفتگو فرمائیں گے. آغا جری، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ عزاداری ایام محرم میں مخصوصاً، وائلہ ویسے تو عزاداری ہم مکتب تشیع کے اندر تو سالہ سال تمام ایام شہادت کے اندر چلتی رہتی ہے، اس سے ہٹ کر بھی، لیکن ایام محرم میں اس کی اہمیت اور دوبالا ہو جاتی ہے، چونکہ عزاداری تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ امام حسین علیہ السلام ہی کے نام سے جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے. تو پہلا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ اس عزاداری کی تاریخ کے حوالے سے مختصر طور پر آپ بیان کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. جی، بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور کہنا چاہیے ہمارے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ عزاداری کی کیا تاریخ رہی ہے اور کیا بنیادی عوامل شامل رہے کہ یہ جو ایک اہم نہضت ہے اور ایک عالمگیر نہضت ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ اس شکل میں ہمارے سامنے ہمیں ورثے میں ملے. بہرحال دیکھیے کہ یہ بحث مختلف جگہ پر ہو چکی ہے اور ہوتی رہی ہے کہ اس کائنات کے جو مقصود ہیں وہ یہ 14 ہستیاں ہیں، یہ معصومین کی ذات ہیں کہ جو اس کائنات کا خلقت کا مقصد ہیں، اور ان معصومین کا جو مرتبہ ہے ان میں سے بھی اصحاب خمسہ، جسے اب اصحاب قصہ کہتے ہیں پنجتن پاک، ان کا ایک خاص مرتبہ ان معصومین کی ذات کے درمیان بھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان خود معصومین کے درمیان جو ایک خاص مقام حاصل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو، ذات مقدسہ کو حاصل ہے، کہ جو قربانی آپ عالی مقام نے، امام عالی مقام نے دی، اور جو ایثار اور جو معرفت کے مراحل دکھائے عوام میں، لوگوں کو، مومنین کو، سارے معصومین معرفت کے ایک درجے پر ہیں، اولون محمد، آخرون محمد و اوسطون محمد، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے حالات کے تحت جو معرفت اور فداکاری اور جہاد کے مراتب لوگوں کو دکھائے، مومنین کو حجت تمام کی، اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام ایک خاص مرتبے کے حامل ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ جو ہستی جتنی باکمال ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی کرے، اتنی ہی اس سے انسیت بھی رکھے، الفت بھی رکھے. یہیں سے جو ایک مقدمہ اور موضوع بنتا ہے تولا و تبرع کا. امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جو مکتب تشیع کے اندر تولا و تبرع کا محور ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقامات ہیں. اور ہم احادیث اور روایت میں دیکھتے ہیں خود معصومین علیہ السلام جس طرح امام حسین علیہ السلام کی تعظیم اور تقدیس کرتے تھے، وہ دوسری ذوات مقدسہ کے حوالے سے کم تعظیم اور تقدیس ہمارے سامنے موجود ہے آیات اور روایت میں. تو یہ فطرت انسانی کی آواز ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات، اور یہی فطرت انسانی تھی کہ جو بنیاد بنی عزاداری کی. جیسے آپ تولا و تبرع کی بات آپ کرتے ہیں، تو جیسے ہی ہم امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصیبتیں امام علی مقام پر اس میدان جنگ پر جو ہیں وہ آئیں اور آپ نے ان مصیبتوں کو احسن وجہ سے جو ہے وہ سہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تولا و تبرع کے مراتب وہیں پر اصحاب امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے خاندان والے جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، جتنی پاک فطرت ہوگی اتنا تولا و تبرع کا جو ہے مرتبہ ہوگا، اور پاک فطرتیں کربلا کے میدان میں موجود تھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے گے جو نہ میرے بابا کو ملے جو نہ میرے نانا کو ملے، تو وہ پاک فطرتیں جب کربلا کے میدان میں موجود تھیں تو وہیں سے تولا و تبرع اور عزاداری کی صدا ہمیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور کو جب چراغ بجھاتے ہیں اور حجت تمام کرتے ہیں اپنے اصحاب پر، تو وہیں پر اصحاب جو ہیں گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تنہائی پر، اور وہیں پر جو ہے آپ کے اہل خانہ اور آپ کی خواہر محترمہ جو ہیں وہ گریہ شروع کرتی ہیں آپ کے، اور یہاں تک کہ بیان کیا گیا شب عاشورہ کے مصائب اور کی جو ہے تاب نہ لا کے بی بی زینب کبریٰ بے ہوش تک جو ہے ہو جاتی ہیں، تو وہ عزاداری کا آغاز ہے اور وہ فطرت انسانی ہے جو جاگی ہے امام حسین علیہ السلام کی جہاد سے اور ان کی شہادت سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے سے کربلا روزے عاشورہ کا جو ہے وہ دورانیہ بڑھتا رہتے ہیں اور شہادتیں اور مصیبتوں کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، تو عزاداری کا جو شدت ہے وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ خیام میں جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام شہدا کی لاشیں لاتے ہیں اور اس شہدا کے جو ہے نا گھرانے والے اہل حرم اس پر باقاعدہ جو ہے وہ نوحہ خوانی عزاداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہر شہید جب میدان کی طرف رخ کرتا ہے تو پہلے وہ حرم اہل حرم کے پاس جاتے ہیں اور ودا کرتے ہیں، اور وہاں پر بیویاں باقاعدہ جو ہے وہ عزاداری کرتی ہیں ودا کرتی ہیں اس شہید کو۔ جیسے حضرت علی اکبر کے بارے میں ہمارے وہاں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میرے اکبر کو چھوڑ دو، کہ میرا اکبر جو ہے وہ کتنا جو ہے مشتاق ہے شہادت کے لیے، بیویوں سے جو ہے وہ حضرت علی اکبر سے جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہیں پر عزاداری جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم وہ بین سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی کے، کہ جب امام علی مقام آخری رخصت کے لیے آتے ہیں اور جو ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ یا ابانا ردنا الی مدینہ جدنا، کہ اے ہمارے بابا ہمیں مدینہ کی طرف پلٹا دیا جائے، تو عزاداری جو ہے خود اہل بیت رسول نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو وہی کربلا کا میدان ہے کہ جو روزے عاشورہ شب عاشورہ سے جو ہے عزاداری کی جو ہے نا فطرتی،
بلکہ میں ایک اور آپ کی باتوں سے ایک نقطہ یاد آیا اور بیان کر دیں کہ عزاداری کی ہم بنیاد کہہ سکتے ہیں، ہمارے ایک پروگرام میں اس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ پیغمبر نے اس کی بنیاد رکھی ہے، کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ متعدد روایات موجود ہیں مکتب تشیع کے اندر بھی، مکتب اہل سنت کے اندر بھی، کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو گریہ شروع ہو جاتا ہے، جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ بیان کیا گیا انہوں نے بھی گریہ کیا ہے،
گریہ شروع کر دیا۔ یعنی کہنا چاہیے آپ کو کہ اگر ہم اور دقیق دیکھیں تو خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر فرشتوں کا گریہ کرنا، خود رسول اعظم کا گریہ کرنا، بی بی فاطمہ زہرا کو جب بتایا گیا کہ یہ بیٹا جو ہے اس طرح جو ہے رسول اللہ نے خبر دی تو بی بی کا گریہ کرنا، بہرحال یہ بھی عزاداری میں شمار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تولا و تبرع کے مراتب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسمی طور سے عزاداری جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہوئی ہو، لیکن یہ فطرت انسانی کی آواز ہے۔ لیکن ہم جب رسمی طور سے آتے ہیں اور کہنا چاہیے آفیشیل طور سے دیکھتے ہیں کہ عزاداری کی بنیاد کب ڈالی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا کا میدان ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری حقیقی طور سے اور آفیشیل طور سے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جو پورا راستہ ہے کہ جو شام غریبہ سے جو سفر جو شروع ہوتا ہے، جو اہل بیت رسول نے مصیبتیں سہیں اور جو عزاداری وہاں پر پوری رات وہ لوگ کرتے رہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی خواہر جو ہیں وہ آپ کے لاشے پر آ کر باقاعدہ بیان کرتی ہیں، اور جو 11 محرم کو جب سفر شروع ہوتا ہے تو جب اونٹوں کو گزارا جاتا ہے بکتل سے، اور وہاں پر جو امام سجاد علیہ السلام کے بی بی زینب کبریٰ کے بہن ہیں اور مرثی ہیں وہ ابھی بھی تاریخ میں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پورے راستے جو ہیں وہ کربلا سے لے کے آپ کا کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک اہل بیت رسول جگہ جگہ جو ہیں وہ عزاداری کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو کہنا اگر ہم نتیجہ لینا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خود اس عزاداری کی بنیاد جو ہے اہل بیت رسول نے خود ڈالی ہے، اور ہم اس میں محوری شخصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہیں، بی بی زینب کبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے امام سجاد کے ہمراہ جو اس عزاداری کی باقاعدہ بنیاد ڈالی. اور یہاں پر بھی ایک ہم نقطہ بہت اہم نقطہ ہے کہ عزاداری کی بنیاد کو اگر ہم اہل بیت رسول سے لیتے ہیں تو ہمیں پوری طرح لینا چاہیے کہ بی بی زینب کبریٰ اس سفر کے دوران آپ دیکھتے ہیں صرف گریہ نہیں ہے، صرف ماتم نہیں ہے، صرف نوحہ نہیں ہے، بلکہ درباروں میں خطبے بھی ہیں، درباروں میں حماسی جو ہے خطبے ہیں اور دشمن کو للکارنا ہے. یزید جیسے فرعون کو جو ہے انہوں نے درباروں میں للکارا ہے، ابن زیاد جیسے فرعون کو اس کے سامنے. تو عزاداری جو ہے کامل شکل میں اہل بیت رسول نے جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اور اگر ہم اہل بیت رسول کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو کامل عزاداری کو جو ہے ہمیں.
آپ کی اس بات سے پھر یہ نقطہ آگے چلتا ہے، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام ہیں پیغمبر سے لے کر اور باقی جو آل ابا ہیں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، تو عزاداری سے آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بنیاد ڈالی ہے اس کی؟
جی دیکھیں، عزاداری جیسے آپ کو عرض کیا کہ تولا و تبرہ وہ بنیاد ہے جو عزاداری کی بنیاد ہے. عزا سے مراد یہ کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آئے، انسان پر جب کوئی جو ہے وہ مشکل آ جائے اس کو تسلی دینا، یہ ہوتی تعزی کرنا.
اور دوسرا یہ کہ جو عزاداری مثلا غم آتا ہے،
جی 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 حزن کی کیفیت، جی جی بالکل ایسی، تو اس کا نام ہے عزاداری. عزاداری جو ہے ان امور میں سے نہیں ہے جیسے ہماری نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، جو ہمارے واجبی امور ہیں، یہ خاص شکل متشرع شکل نہیں ہے، بلکہ ایک یہ رسم ہے، ایک مذہبی اور دینی رسم ہے کہ جو ہمارے درمیان جو ہے وہ چل نکلی ہے، اور اس رسم کے اندر جو ہے کئی واجبات ہیں.
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رسم آپ بیان کر رہے ہیں عزاداری، ایک فطری ہے،
فطری رسم
کہ انسان کے اوپر جب کوئی ظلم ہوتا ہے، جب کوئی مثلا جو ہے مصائب ڈھائے جاتے ہیں، یا مثلا کسی ایسی شخصیت پر کہ جو بہت ہی زیادہ الہی انسان تھا، اس کو جب دیکھتا ہے تو انسان قدرتی طور پہ واقعا اس کی عزاداری.
تو ظاہر سی بات ہے اسے اشارہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی مقام و منزلت اتنی بلند تھی کہ جب ان پر مصیبتیں آئی ہیں تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ متاثر ہوا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ کربلا کے میدان میں جو ہے زلزلے آئے اور جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ خون اس کے اندر سے جاری ہوتا تھا.
تاریخ میں نقل ہوئے ایسے واقعات کے جو عجیب و غریب شمار ہوتے ہیں،
ابھی بھی عاشورہ میں علماء جو ہے نقل کرتے ہیں کہ ابھی عاشور کے دن جو ہے وہ ان کے نزدیک پتھروں جو ہے گریہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خاک شفا جو ہے وہ عاشور کے وقت عصر کے وقت جو ہے وہ
متاثر ہوتی ہے، سرخی
مائل ہو جاتی ہے. تو جس طرح پوری کائنات امام حسین علیہ السلام کے غم سے متاثر ہوئی، تو انسان جو اشرف مخلوقات ہے وہ سب سے زیادہ اس عمل سے جو ہے وہ متاثر ہوا.
ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جب امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ غیر مسلمان تو بالکل کوئی قداست کی طرح کوئی رابطہ نہیں رکھتا.
تو اس میں یہی ایک چیز اہم ہے کہ عزاداری کے اندر امام حسین علیہ السلام کے تکوینی اور تشریعی مراتب کی طرف توجہ، کہ انسان جو ہے عزاداری کے تکوینی مراتب کو بھی جو ہے مد نظر رکھے اور تشریح یہی وجہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے.
شکریہ، بہت ایک اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور ایک مختصر سی جو ہے وہ آپ نے تاریخ بھی بیان کر دی کہاں سے یہ شروع ہوتی ہے. آغا جمشید، اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ عزاداری کے جو واقعاً جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام بنیاد رکھنے والے ہیں اس کی، تو بالآخر اور یہ بھی بیان ہوا ان کے کلمات کے اندر کہ عزاداری کی خاص شکل معین نہیں ہوئی ہے، کہ کہا جائے جیسے نماز ایک خاص شکل اور حالت میں پڑھی جاتی ہے، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کہ اس کے بنیادی اصول ہوں گے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق یہ حقیقی عزاداری ہے، وہ کون سے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. جی بالکل، انتہائی اہم ترین موضوع ہے جو آپ نے یہ شروع کیا ہے، اور مارکہ حق و باطل تو شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں مارکہ حق و باطل کی پوری تاریخ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. پھر اس کے بعد جب تاریخ تبدیل ہوئی تو وہی تاریخ ابھی تک چل رہی ہے، یوں نہیں ہے کہ فقط حسینیت چل رہی ہے اور یزیدیت پوچھتے پردہ چلی گئی، نہیں، وہ بھی موجود ہیں. جس طرح ہم شیعان حیدر کرار اور علی ابن حسین علیہ السلام کے چاہنے والے 1400 سال سے مسلسل حسینیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح یزیدیت کے پیروکار حسین ابن علی کے اس مکتب اور اس مقصد کو روکنے کے لیے وہ بھی چالیں چل رہے ہیں. تو جب ان کو اور ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس دور میں برپا ہونے والی آزاداری دو قسم کی آزاداری ہو سکتی ہے. ایک ایسی آزاداری کہ جس سے یزید اور یزیدیت کو خطرہ ہے, اور ایک ایسی آزاداری جس سے یزید اور یزیدیت خود خطرہ نہیں بلکہ ممکن ہے وہ خود بھی ویسی آزاداری برپا کرتے ہوں. جس طرح کہ ایران کے ایک عالم دین ان سے سن رہا تھا کہ حتیٰ کہ یزید نے خود اپنے دربار میں آزاداری قائم کی تھی اور گریا کیا تھا. وہ کیسی آزاداری تھی کہ جس میں فقط امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھیں اور ظلم پڑھیں اور باقی چھوڑ دیں. لیکن جو حقیقی آزاداری ہے اور حقیقی آزادار ہے اس کے چند مراحل ہیں. اگر ان مراحل کو طے کر کے انسان آزاداری کرے تو یقیناً ایسا آزادار بن کر سامنے آئے گا کہ جس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباؤ اجداد بھی محبت کریں گے. پہلا مرحلہ مثلاً کیا ہے, جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, وہ دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے, غم کا حالت ہوتی ہے, حزن کی حالت ہوتی ہے. اس حزن کی حالت کو احیاناً انسان ظاہر کرتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہوا ہے احادیث میں بھی کہ تباقی کی شکل میں یا چہرے پر آثار نمودار ہوتے ہیں, سیاہ لباس پہن لیتا ہے اور اس طرح کے کچھ افعال انجام دیتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان اب صحب عزا ہے, یہ غم کی حالت میں ہے. کہ ہماری روایت میں اشارہ بھی ہے کہ عاشورہ کے دن جو عنقریب آنے والا ہے خاص حالت بناؤ, مثلا گریبان چاک ہو, پاؤں میں جوتا نہ ہو وغیرہ, یہ آداب ہمارے علماء نے بیان فرمائے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے دل کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غمگین رکھے, اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس غم کے آثار اس کے چہرے پر, اس کے بدن پر, اس کی زندگی پر نمودار ہونے چاہیے. اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور اہل بیت علیہ السلام کے منکرین کھل کر سامنے آتے ہیں. جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والا, جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں, ہنستے ہوئے نظر آئیں. چاہنے والا بھی ایسے ہوتا ہے, جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے اثر نظر نہیں آتے. یہاں سے چاہنے والے اور نہ چاہنے والے جدا ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ جہاں وہ غم کا اظہار کرتا ہے. تیسرا مرحلہ کہ جو ان دو مرحلوں سے پھر بڑھ کر تھوڑی سی معرفت کی سیڑھی آگے چڑھتا ہے انسان, اس مرحلے میں یہ اس غم کے ساتھ اور غم کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان عاملین اور اسباب سے اظہار براءت کرتا ہے جن لوگوں نے اس ساری مصیبتوں کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام اور جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کا جو سامان مہیا کیا تھا, اسباب بنے تھے, ان سے اظہار براءت کرتا ہے. جس طرح کہ ہم زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ ایک بہترین ہمارے لیے درس آزاداری ہے کہ جس میں دو درس بہت زیادہ اس پر توجہ دی گئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ان کے منکرین اور ان کے دشمنان اور دشمنان کے چاہنے والوں سے بھی ہم نے نفرت کرنی ہے. اور جس طرح کہ آغا صاحب نے اشارہ فرمایا ہے تولا اور تبارہ کہ یہ جو رکن رکین ہیں تشیع کے اور یہ آزاداری میں زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں. اور اس مرحلے پر جب انسان پہنچتا ہے, آزادار حقیقی پہنچتا ہے, اب یہاں پر اکثر جو ہے وہ ادھر ہی رک جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک احساساتی اور عاطفی مرحلہ ہے. اور ہماری آزاداریاں جو موجودہ دور میں خصوصاً پاک و ہند اس برصغیر میں بپا ہو رہی ہیں وہ ادھر تک محدود ہیں کہ ہم عواطف اور احساسات سے استفادہ کرتے ہیں, لوگوں کو رلاتے ہیں, خود روتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں, اور عبادت ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آیا اس پر فقط ٹھہر جانا چاہیے؟ یہی ہمارا ہدف ہے کہ رونا اور رلانا. اور مثلا جس طرح کہ اکثر مقررین سے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب رو رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب قبولیت دعا کا وقت ہے, اب دعا مانگ لیں, روتی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگیں. یہ بھی واقعاً سچ ہے, لیکن یہ ہدف آزاداری نہیں ہے. حقیقی آزاداری اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ احساسات و عواطف کی بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے, اور اکثر ہماری جو کثرت کے ساتھ تشیع ہے وہ اس تک محدود ہے. اس کے بعد بہت چیدہ لوگ ہیں جو اس کے بعد والی آزاداری میں جاتے ہیں. اور وہ چوتھا مرحلہ ہے. چوتھے مرحلے میں آزادار کیا کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور بالخصوص ان پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں ان مصیبتوں کی نوعیت کو دیکھتا ہے. یہ بات جو نوعیت والی بات ہے یہ ہمارے ممبروں سے بالکل بیان نہیں کی جاتی. ہم ہمیشہ ان مصائب پر روتے ہیں اور رلاتے ہیں جو ان ذوات مقدسہ پر آئے ہیں اور مثلا ہمارے زیادہ سے زیادہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا کربلا میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا، مثلا ان کی فوج کی تعداد کتنی تھی، ہماری فوج کی تعداد کتنی تھی، مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کسی نے انہوں نے کیسے شہید کیا، حضرت عباس علیہ السلام کو، اس پر محدود رہتے ہیں. لیکن جو حقیقی عزادار ہوتا ہے وہ جاتا ہے کہ ایک مصیبت وہ ہے کہ جو بدن مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو بدن مبارک حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر آئی ہے، لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ جو اس انسانیت پر آئی ہے، اور وہ مصیبت بڑی عظیم اعظم مصیبت ہے، اور وہ مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر دور میں الہی نمائندہ سے محروم رہ گئے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام دفعہ جناب کمیل کو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو 25 سال مجھے محروم رکھا، انہوں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ اگر وہ 25 سال مجھے مل جاتے تو اس پانی سے میں روشنی پیدا کرتا. کہ اس وقت تعجب کے ساتھ وہ اصحاب سن رہے ہوتے کہ یہ کیسے، لیکن آج ہمارے لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ خود استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو عظیم مصیبت ہے، بلکہ اعظم مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں انسانیت الہی نمائندہ سے محروم رہ گئی. اب یہ عزادار اس نوع مصیبت کی معرفت حاصل کرتا ہے اس مرحلہ میں، اور آخری مرحلہ جو پانچواں مرحلہ ہے وہ مرحلہ آتا ہے انتقام کا، کہ اس کے اندر تولا اور تبرہ موجود ہے، ان سے نفرین کر رہا ہے، ان کے اعمال و کردار و عقائد سے نفرت کا اظہار کر چکا ہے. اب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میری رشد اور ترقی میں جو الہی نمائندہ کردار ادا کر سکتا تھا وہ ان ملعونوں نے اس سے مجھے محروم کر دیا ہے. اب اس کا وہ جو نفرت والا مرحلہ ہے انتقام میں تبدیل ہوتا ہے، اور انتقام میں جا کر یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اب کسی طریقے سے بھی ہو سکے میں ولی زمان اور نیب ولی زمان کی مدد کر کے وہی الہی نظام کی طرف اپنے معاشرے کو اور اپنے آپ کو لے جاؤں، تاکہ وہ جو الہی نظام کے اندر خوبیاں اور خصوصیات ہیں ان سے میں استفادہ کر سکوں.
آغا صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عزاداری میں فقط بیٹھ کر فضائل اور مصائب سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، ہونی چاہیے، جتنی تاکید ہو اس پہ ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پر بھی انسان جو ہے وہ ہدف عزاداری کی طرف متوجہ رہے. اس حوالے سے آپ مزید کیا فرمائیں گے؟
جی دیکھیں، عزاداری جیسے عرض کیا تھا پہلے کہ اہل بیت علیہم السلام نے جس عزاداری کا ہمارے سامنے قیام کیا ہے وہ ایک جامع عزاداری ہے، کہ جس کے اندر دشمن زمان کا للکارنا بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام اور ولی زمان کے لیے غم اور اندوہ کا اور حزن کا اظہار بھی ہے. بی بی زینب کبریٰ جس وقت اپنے بھائی کے غم میں رو رہی ہیں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے جو ہیں وہ رشتہ داروں کے غم میں، بیٹوں کے غم میں عزادار ہیں، اور غم کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پر جو مصائب آ رہے ہیں اور شام کے زندان کے اندر آپ پر جو مصائب آ رہے ہیں اور سفر کے دوران جو آپ نے مصائب سہے، آپ کے جو ہیں وہ بھائی کی اولادیں، آپ کے جو ہیں وہ اپنے بچے راستے کے اندر جو ہیں وہ اونٹوں سے گر رہے ہیں، اور یہ مصیبت کا عالم ہے. گریہ و زاری جو ہے جاری ہے، امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ نیزے پر بلند ہے پورے راستے، اور آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کے سامنے کی بات ہے. لیکن یہ گریہ کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم وظیفہ بھی انجام دے رہی ہیں، اور وہ کیا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی گرگی کو تولا بھی انجام دے رہی ہیں اور تبرہ بھی انجام دے رہی ہیں، یعنی کیا دشمن زمان کو للکار بھی رہی ہیں.
بالکل،
ولی زمان سے جن لوگوں نے ہمیں محروم کر دیا ہے ان کی شناخت کروا رہی ہیں، ان کے چہرے کے اوپر سے نقاب اتار رہی ہیں. اور جب یزید ان سے عرض کرتا ہے کہ تمہارے دین اسلام نے، تمہارے رسول اللہ نے تمہیں کیا دیا کہ تم آج یہ حقارت دیکھ رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خدا کے جمال کے، خدا کی خوبصورتی کے. تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں، عزادار جو ہے وہ عملی پیغام کربلا سے لے کر اٹھتا ہے. یعنی کیا کہ اگر بی بی زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرنا ہے تو عزاداری بھی کرنی ہے، نوحہ بھی کرنا ہے، گریہ بھی کرنا ہے، مرثیے بھی کہنے ہیں، ساتھ ساتھ یزید کو بھی للکارنا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام سے امت مسلمہ کو محروم کر دیا، اب زمانے کے امام کو جو ہے شہید کر دیا، زمانے کے امام کو پس پشت ڈال دیا، ولایت کو پس پشت ڈال دیا، اس کے شناخت بھی کروانی ہے اور اس کے خلاف کھڑے بھی ہونا، ڈٹنا بھی ہے، اور
قلت اس میں کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی کہ ورڈ قلت جو بی بی کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی, اور جس حالت میں استضعاف کی حالت میں وہ تھے کہ سب رسن سے جھگڑے ہوئے ہیں, رسن ایسی ہے کہ بچے اور بڑوں کو ایک رسن سے جو ہے باندھا ہوا ہے, اس حالت میں بی بی جو ہے دشمن کے سامنے جو ہے للکار رہی ہیں. تو یہ وہ عزاداری کا پیغام ہے اور عملی پیغام ہے جو سارے عزاداروں کے لیے واضح ہے. صحیح ہے غم بہت ہے, اندوہ بہت ہے, لیکن یہی غم اور اندوہ اس بات کا باعث بننا چاہیے کہ ہمیں عمل پر ابھارے.
آپ دیکھتے ہیں کہ آج جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں, نہضتیں چل رہی ہیں جو طاغوت کے خلاف کر رہے ہیں, وہ اسی عملی پیغام کو انہوں نے لیا ہوا ہے, جیسے حزب اللہ کی شکل میں ہے, جیسے مثلا آپ دیکھ لیں کہ,
اور صرف آج نہیں, مثلا آپ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بعد جو قیاموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, زیدی سادات کے جو قیام شروع ہوئے ہیں تاریخ اسلام میں, حسنی سادات کے جو قیام شروع ہوئے ہیں وہ رک تھمنے نہیں پائے ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ حسین کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے اور اس کے بعد عالم اسلام کے اندر جو یہ کا دیگرے ایک بعد دیگرے تحریکیں آئی ہیں اس کا تسلسل آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی تحریکیں, وہ امام حسین علیہ السلام کا خون آج بھی جوش مار رہا ہے, اور وہ عزاداری جو سینے پہ ہاتھ پڑ رہے ہوتے تھے آج وہی ان ہاتھوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر میزائل جا کر گر رہے ہیں, یعنی وہ ہاتھ تبدیل ہو گئے ہیں میزائل کے اندر,
سینے پہ بھی جا رہے ہیں اور دشمن کے منہ پہ تماچا بھی لگ رہا ہے اس میں.
یہی امام خمینی کا بھی جملہ ہے کہ بھائی ہمارے سینے پر پڑنے والا ہاتھ دشمن کے منہ پر پڑنے والا تماچا ہے. تو یہ وہ حقیقی مفہوم ہے عزاداری کا.
بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا وقت انتہائی کم رہ گیا ہے, آخری سوال آپ سے یہی پوچھوں گا کہ عزاداری کے اندر ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات آفات موجود ہیں اور دشمن نے بھی کافی کام کیا ہے مکتب تشیع کو خراب کرنے کے لیے, اس عزاداری کے اندر بعض ایسی رسومات کا اضافہ کر دینا کہ جس سے وہ حقیقی جو عزاداری ہے وہ نہ ہو سکے, اور جس کی طرف آپ دوستوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ ایک ہدف ہے عزاداری اپنے اندر رکھتی ہے, اس ہدف سے منحرف کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی, اس حوالے سے مختصر سی روشنی ڈال دیجیے.
بالکل, عزاداری جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یزیدیت اور حسینیت چونکہ شروع سے مقابلے میں ہیں, تو اس عزاداری پہ آ کر انہوں نے زیادہ کام کیا, اور جس طرح آپ نے فرمایا انہوں نے آ کر ایسی رسومات اس کے اندر انٹر کی ہیں جس سے روح عزاداری ختم ہو گیا ہے, کیونکہ ہر عبادت کا ایک روح ہے, جیسا کہ ہماری روایات کے اندر موجود ہے, ہر عبادت کا ایک روح ہے, اس روح کا نام امامت ہے, ولایت ہے. اگر اس عبادت سے ہم ولایت اور امامت کو باہر نکال لیں تو وہ فقط ڈھانچہ بک جاتا ہے, اس ڈھانچے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اور ڈھانچے کوئی بھی عبادت کسی جس کا ڈھانچہ فقط باقی ہو وہ دشمن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہماری عزاداری میں ایک اہم ترین مصیبت جو وارد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم معرفت امام اور معرفت ہدف و مقصد امام سے دور ہو گئے. وہ جو حقیقی ہدف تو رہتا کہ معرفت, آپ جانتے ہیں کہ اتنا اہم موضوع ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مما تولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ, اگر معرفت سے دور ہو گئے تو جہالت جاہلیت کی موت آ جاتی ہے. اصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ معرفت امام حسین, معرفت مقصد و ہدف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس عزاداری کے اندر بیان ہوتا, اور پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس پانچویں مرحلے پر لے جاتے کہ جسے ہم ولی زمان کے حضور و ظہور کا راستہ آسان کر سکتے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ مختلف ملکوں میں, کیونکہ یہ عزاداری ایک پوری ثقافت ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک خاص انداز میں منائی جاتی ہے, ہر ملک نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے, ہر قوم نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی خرافات داخل کرنا شروع کر دیں.
ہاں یعنی بہت سارا, یعنی بعض جہالت کی وجہ سے,
بعض دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے
آ کر یہ کام,
بعض ہماری سستیوں کی وجہ سے, بعض چیزیں اس پہ انٹر ہوئی ہیں, اور اس طرح انٹر ہوئی ہیں کہ اب ہمارے لیے عزاداری ہدف بن گئی. حالانکہ عزاداری ہدف نہیں, عزاداری ایک مقدس وسیلہ تھا, اس مقدس وسیلے سے ہم نے آگے پہنچنا ہے اس ہدف تک کہ جس ہدف کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنا چاہتے تھے. ہم نے اس وسیلے کو ہدف بنا لیا, اور وہ ہے رونا رولانا. اگرچہ عبادت ہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں عبادت, اس میں کوئی شک نہیں ہے,
لیکن یہاں رکنا نہیں ہے, اکتفا نہیں ہے,
رکنا نہیں ہے.
اور جو نظر آ رہا ہے
جس طرح کہ آپ نے اچھی مثال دی ہے کہ جن لوگوں نے اس عزاداری کو وسیلہ بنایا ہے وہ حزب اللہ کی شکل میں سامنے آئے ہیں۔ ایران کے ایک علاقہ ہے تبریز، اس میں شاہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 10 محرم ظہر عاشورہ کو ایک عالم دین کو پھانسی دی جا رہی تھی فقط اس گناہ میں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے شاہ کو للکارا تھا۔ اب تبریز کا جلوس ایران میں مشہور ہے، سارے وہ زنجیر زن جو ہے وہاں پر جمع ہوتے، بہت بڑا جلوس تھا اس وقت بھی۔ اب ایک جگہ پر ان کو پھانسی دینے کا انتظام کیے جا رہے ہیں اور دوسری جگہ پر ماتمداری اور عزاداری ہو رہی ہے، زنجیر زنی ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر گئے ہیں کچھ لوگ، ان کو کہا ہے عزاداروں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ عزاداری نہ کریں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں اس عالم دین کے حق میں بولیں، مظاہرہ کریں، تظاہرات کریں، کچھ نہیں، فقط آپ سے اتنی التماس ہے کہ آپ وہاں سے چھوڑ کر عزاداری اس جگہ پر آ کر شروع کر دیں جہاں ان کو پھانسی دی جا رہی ہے،
تاکہ وہ ماحول ختم کر دیا جائے۔
آپ کو جب دیکھیں گے اتنی ہزاروں کی تعداد کو تو شاہ کی فوج، شاہ کی پولیس بھاگ جائے گی اور ایک عالم دین بچ جائیں گے۔ اب وہاں پر وہ جو تحریف شدہ عزاداری تھی، ان تحریف شدہ عزاداری منانے والوں کا جواب یہ تھا کہ اس عاشورہ کو سیاسی نہ بنائیں۔ اب وہ ادھر عزاداری کرتے رہے اور ادھر ایک عالم دین، مجاہد عالم دین جو حسینیت کے جرم میں کہ میں محب حسین ہوں، اس جرم میں انہیں شہید کیا جا رہا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا۔ یہ اس تحریف شدہ عزاداری کا اثر تھا، اور اس عزاداری سے شاہ ہو، یزید ہو، یزید وقت ہو، عمر ابن سعد ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کسی کو کچھ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں ہم آپ کو آ کر ادھر آپ کے حکومت کریں گے، آپ مثلا فیسیں ہم دیں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ نیازیں درست کریں گے۔
آپ نظر آ بھی رہا ہے معاشرے میں ایسی باتیں جو ہیں وہ رائج کر دی جاتی ہیں اسٹیج کے اوپر آ کے بھی، ویسے بھی آ کر کے۔ اصلاً جو ہدف تھا عزاداری کا، امام حسین علیہ السلام کے جو قیام کا، کہ ان شاء اللہ بعد میں تفصیل سے پروگرام ہوں گے اس کے اوپر، کہ بالکل بھلا دیا گیا ہے، اس راستے کو بالکل منحرف کر دیا گیا ہے اس کے حوالے سے۔
اسی لیے رہبر امت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی نے کافی عرصہ پہلے ایک بڑی اچھی بات کی اور اچھی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ انگریزی تشیع، حقیقی تشیع اور انگلیسی تشیع، انگلیسی تشیع، یعنی کہ جو وہ تشیع کہ جو MI6 کے پیسے سے چل رہی ہوگی، وہ تشیع کہ جو دشمن کے پیسے سے چل رہی ہو، وہ عزاداری، وہ ماتم کہ جس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ اختلاف ہو، صرف اور صرف توہین ہو، تو یہ وہ،
یعنی ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو عزادار شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس اپنے اندر ایک تفرقے کا پیغام رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ عزاداری جو ہے وہ حقیقی،
جیسے کہ آغا صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ ہے کہ جس میں صرف احساسات شامل ہوتے ہیں، معرفت اس کے اندر جو ہے شامل نہیں ہوتی۔ جی جی، اگر عزاداری اسی مرتبے پر رہے تو دشمن کے لیے بہت اچھا وسیلہ، جی بن جاتا ہے کہ احساسات کو ابھار کر آپ کو جو ہے امت مسلمہ کے خلاف جو ہے وہ آپ کو استعمال کر لیا جائے۔ جی جی، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے،
بہت اہم مسئلہ رہے۔ بہت شکریہ کہ ایک اہم نکات جو موجود تھے اس بحث میں آپ نے اشارہ کیا، اگرچہ جیسا موضوع ہے بہت سارے مطالب مزید رہ گئے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی لیکن وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی شخصیات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور ایسے مطالب بیان کریں کہ جو ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنے، بصیرت اور علم میں اضافے کا سبب بنے۔ ماہ محرم کے ایام ہیں اور اس میں مختلف طریقوں سے اس محرم کو منایا جاتا ہے۔ اگر ہم روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک بہترین طریقہ جو آئمہ علیہ السلام نے متعارف کروایا ہے اور بتایا ہے، تعلیم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کریں، اس پر مباحثہ کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ تو اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے نور ولایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی اور کوشش جاری رہے گی ہماری کہ ایسے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جن کی طرف بہت کم معاشرے میں توجہ کی جاتی ہے، اور ان مطالب کو سن کر آپ حتماً عمل کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے کہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا عنوان رکھتا ہے۔ اس محرم کے اوپر بعض اوقات سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بعض اوقات اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال جو ایک مرتبہ اٹھایا گیا اور بعض اوقات اس کو بہت ہی نجی محفلوں کے اندر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد، اس حسینیت اور یزیدیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید حسن رضا نقوی صاحب کو، اور اسی طریقے سے جناب مولانا محمد علی فاضل صاحب کو، اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم ایک سوال کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ صاحب، ہم آغاز آپ سے کرتے ہیں پروگرام کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب پروگرام کے شروع ہی میں نے ایک سوال کو بیان کیا ہے کہ معمولاً یہ ذہن میں سوال اٹھتا بھی ہے کہ یہ حسینیت جو کہا جاتا ہے، یزیدیت کا جو شعار لگایا جاتا ہے، بالآخر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر حسینیت سے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ اگر اس کو ہم لوگ اس طریقے سے دیکھیں کہ جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا تو پروردگار نے دو جبہے انسان کے لیے بیان کیے، ایک جبہ حق ہے اور ایک جبہ باطل ہے۔ جبہ باطل وہ کہ جو ابلیسی جبہ ہے، جو فرعونی جبہ ہے، جو یزیدی جبہ ہے۔ اگر ہم لوگ جبہ حق کو دیکھیں، ایک ایسا کہ جو حق کا مرکز ہے، اس کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو اس کائنات میں تسلسل کے ساتھ اتارا کہ 124,000 انبیاء کے ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خداوند عالم نے اکمال دین کیا، اتمام نعمت کیا، کہ انسان اگر حق کو پہچاننا چاہے تو خداوند عالم نے ایک ایسا شاخص رکھ دیا کہ دیکھو جو ان کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی رسول خدا سے روایات متعدد ملتی ہیں کہ جو ان کے حق پر ہونے کے بارے میں بیان کرتی ہیں، ان کے میزان حق ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام میزان حق ہیں، شاخص حق ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے مبعوث کردہ اس کائنات میں ہر وہ انسان کے جو ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے ان کی طرف رجوع کرے گا۔ خداوند عالم نے ان کو مرجع بنایا ہے، اس مرجع میں سے، اس اہل بیت علیہ السلام کے انوار میں سے خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کربلا عطا کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کو خلق کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک معرکہ تھا دو شخصوں کے درمیان، دو شخصیتوں کے درمیان، کہیں کہ ایک طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ایک طرف یزید تھا، نہیں، بلکہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں حسینیت تو اس سے مراد حق ہے، جب ہم کہتے ہیں یزیدیت تو اس سے مراد کامل باطل ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ اگر ہم لوگ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بھی بات کریں تو ان کے بارے میں جو آیت ہے، خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حسینیت، یہ کربلا، تمام جتنی بھی آپ کہہ لیجئے صفات حسنہ اس کائنات عالم امکان میں ممکن ہیں، اس کی معراج ہم لوگوں کو کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ شجاعت ہو، وہ وفا ہو، وہ صبر ہو، وہ اطاعت ہو، اطاعت ولی ہو، الغرض یہ کہ جس قدر انسان صفات حسنہ کو تصور کر سکتا ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ جبہ حق ہے کہ جس کو ہم حسینیت سے تعبیر کرتے ہیں، ان تمام صفات کو ہم حسینیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یقیناً جس طرح سے ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے اور منصوص من اللہ ہیں، معصومین ہیں، کہ خداوند عالم کی جانب سے یہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں، جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا یا ہو گیا، وہ ہدایت پہ آ گیا، وہ حق کی طرف چلا گیا۔ حسینیت زندہ باد یعنی حق زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی اطاعت زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی عبودیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد یعنی فرعونیت مردہ باد، نمرودیت مردہ باد، طاغوتیت مردہ باد، ابلیسیت مردہ باد، شیطانیت مردہ باد۔ بس ہم لوگ اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ آتے ہیں کہ بعض مطالب رہتے ہیں اس میں، اس ضمن میں کلیئر ہونا ضروری ہے بعض ابہامات کا۔ آپ صاحب، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد ایک شعار بن گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سوال کروں گا آپ سے کہ اس شعائر سے کیا مراد ہے، اس کو کھولیں، اور ایک شعائر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مذہب میں، ایک ملت میں جب وہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کو تطبیق دیجئے اس حسینیت کے اوپر، اس کی شرعی حیثیت، اس کی مقبولیت، اور اس حوالے سے جو بعض نکات ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو شعار جو ہے دنیا کے ہر مکتب، ہر مسلک، یا ہر آئیڈیالوجی، یا وہ جس طرح کی بھی کوئی جماعت یا جس کے پیچھے کوئی فکر کار فرما ہو، ان کے کچھ خاص شعار ہوتے ہیں۔ خود لفظ شعار کے حوالے سے اگر ایک تھوڑا سا عرض کروں کہ مثلا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس اپنی عظیم کتاب حماسہ حسینی میں جب لفظ شعار کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کی جو اصل جڑیں ہیں اس لفظ کی، وہ اس عرب کے معاشرے میں ہے کہ جہاں پر جنگ ہوتی تھی، اور جنگ کے دوران چونکہ جو فوجی یا سپاہی ہوتے تھے وہ سر سے پاؤں تک اس طرح سے ملبوس ہوتے تھے، اس طرح سے ان کا لباس ہوتا تھا جنگی، کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کا خدشہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن کا فوجی آپ کے لشکر میں آ جائے، یا بعض اوقات ممکن ہے آپ اپنے کسی ساتھی کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے شعار کا استعمال کیا جاتا تھا۔ شعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کون میری طرف والے جبہے میں اور اس لشکر میں ہے، میرا موافق ہے، اور کون دوسرے مخالف جبہے میں ہے اور دشمن ہے۔ لہٰذا یہاں سے چونکہ عرب اکثر شعر کے ذریعے اس کو بیان کرتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے اپنے جبہے کا، اپنی آئیڈیالوجی کا، تو وہاں سے یہ لفظ شعار جب نکلتا ہے، اور شعائر کو خود قرآن مجید نے بھی استعمال کیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور علامہ طباطبائی نے المیزان میں فرمایا کہ شعائر سے مراد ہر وہ چیز، شاعر اللہ، ہر وہ چیز جو کہ خدا کی یاد دلاتی ہو، جس کے ذریعے آپ جو علامت ہو خدا کے دین کے کسی بھی جز پر، یا خود کامل دین پر۔ اب جو شعار ہم کہتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ایک شعار ہے، جیسا کہ آغا نے خوبصورت وہ بیان فرمایا کہ یہ دو شخصوں کی تو جنگ نہیں ہے، دو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپس میں نبرد آزما ہیں، اور کربلا ایک سانحہ نہیں ہے کہ ایک حادثہ ہے اور چلا گیا، جیسا کہ رہبر معظم نے بھی اپنے کلمات میں فرمایا کہ ایک درسگاہ ہے، ایک اوپن یونیورسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے، کہ جس طرح سے آغا نے کہا کہ اس میں آپ کو ہر فضیلت انسانی ایک طرف اور ہر رذیلت اور ہر پستی دوسری طرف ملے گی۔ اب یہ شعار، ان کا فائدہ کیا ہے، کیوں شعار ہوں، اس کے لیے میں مختصراً عرض کروں گا کہ شعار کا کسی بھی مکتب یا مسلک میں دو طرح کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اس کا معرفتی جنبہ ہے، علمی جنبہ ہے، کہ یہ شعار بہت سی چیزوں کو سمجھا دیتا ہے انسانوں کو،
اور مختصر سے
جملے مختصر میں چیز میں سمجھا دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگیزہ، جو اس کا وہ پہلو ہے جو انسان کے احساسات اور جذبات اور اس کے روانی پہلو کے حوالے سے ہے، وہ ایک جنبہ ہے۔
دیکھیے جب ایک شعار استعمال ہوتا ہے علمی اور معرفتی, اس میں اب دیکھیے قرآن کا خدا کا جو انداز ہے, خداوند متعال کیسے کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول میں آپ کے لیے اسوہ ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ وَلَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس طرح سے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. آگے آیت کا ذیل خود فرما رہا ہے کہ اسوہ اس چیز میں ہے کہ انہوں نے طاغوت کے خلاف, شرک کے خلاف بغاوت کی ہے. سوال یہ ہے کہ خدایا آپ خود ڈائریکٹ یہی فرما دیجئے کہ تم بھی طاغوت کے خلاف ایک قیام کرو, شرک کے خلاف قیام کرو. کیوں ایک شخصیت کو درمیان میں لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی شخصیت آپ کے لیے اسوہ ہے؟ کیونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ انسان افکار اور نظریات کی نسبت ملموس چیزوں کو جو دکھائی دے رہی ہیں, جو چلتا پھرتا وجود ہے, اسے انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے.
بالکل.
اب جب ایک شخصیت, جیسا کہ آغا نے بھی فرمایا کہ یہ تو حضرت آدم اور شیطان سے لے کر ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, لیکن ایک شخصیت تاریخ بشریت میں ایسی آتی ہے جسے آپ تاریخ کا نقطۂ عطف کہہ سکتے ہیں, سید الشہداء, کہ وہ اپنی شخصیت میں, اپنے وجود میں تمام صفات کمالی کو اس طرح سے بارز کرتے ہیں کہ اب اگر آپ نے مختصر ترین الفاظ میں حق کے سارے نصاب کو سمجھانا ہو تو آپ اسے حسینیت سے تعبیر کر سکتے ہیں.
بہت ماشاءاللہ.
یعنی آپ دیکھیں حضرت مختار قیام کرتے ہیں تو یا اللہ سارت الحسین, روایات کو دیکھیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں امیر المؤمنین کا کوئی نعرہ لگا کے نام کا, حتی رسول خدا کے نام کا نعرہ نہیں ہے, وہ بھی آگے کہیں گے یا اللہ سارت الحسین,
چونکہ یہ سب چیزیں جمع ہیں حسینیت میں, امام حسین علیہ السلام میں.
یعنی کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی آ کر کیا کہیں گے,
امام حسین علیہ السلام,
امام حسین کا تعارف کروائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں. یعنی ائمہ اہل بیت کا بھی اس پہ ترکیز کرنا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ شخصیت ہے جس نے حق کے تمام نصاب کو, تمام اصولوں کو اپنے اندر اس نے سمیٹ لیا ہوا ہے. اب اگر آپ کسی کو حق کے تمام اصول یاد کرانا چاہتے ہیں علمی جنب,
تو ایک ہی لفظ میں ساری چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں.
اور اب یہ دیکھیے سید کہ کس قدر اس شعار کی اور اس نعرے کی اہمیت ہے کہ خداوند عالم قرآن میں جہاں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی بات کی کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ خداوند عالم کی نشانیاں ہیں اور وہی نشانی آپ کو خداوند عالم تک لے کے جا رہی ہے, کہ اس کا یقیناً ایک باطن ہے اور اس کے اوپر بہرحال کسی اور موقع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں پر پروردگار یہ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ, اور جس نے بھی تعظیم کی ہے ان شعائر کی, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, یعنی خداوند عالم جب انسان کی ہدایت کرتا ہے, یہ قرآن جب ہدایت کرتا ہے تو کہتا ہے ہدن للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. دوسری طرف پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا, جہاں پر خداوند عالم کی ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان, ان کے واسطے سے انسان, بڑا توجہ طلب نقطہ ہے, جب انسان ان نشانیوں کے واسطے سے, ان کے ذریعے سے خداوند عالم تک پہنچے گا تو خداوند عالم ان کو صرف تقویٰ تا نہیں کرے گا, بدن کا تقویٰ تا نہیں کرے گا, بلکہ آپ اگر انسان وہ عرفان کی اس بعض بحثوں میں جائے اور اس کی بعض جو اصطلاحات ہیں ان کو دیکھے کہ نفس کہاں پر استعمال کیا, روح کہاں پر استعمال کیا, قلب کہاں پر استعمال کیا, کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ قلب نبی کے اوپر خداوند عالم قرآن کو نازل فرماتا ہے, اور یہاں پر جب پروردگار تقوی عطا کرنے لگا ہے تو تقوی نفس, تقوی روح, تقوی بدنی عطا نہیں کرا, کہتا ہے فإنها من تقوى القلوب. یعنی کیا مراد, بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کوئی گناہ انجام نہیں دے گا, بلکہ جو تعظیم کرے گا مثل حبیب ابن مظاہر, مثل مسلم ابن اوسجا, مثل ان تمام جو سید الشہداء کے ساتھ جنہوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں اور خود کو فنا کیا ہے خداوند عالم کی راہ میں, من تقوی القلوب, یعنی خداوند عالم ان کو قلب کا تقوی عطا کرے گا, یعنی اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں پر کوئی گناہ کا شائبہ بھی ہے, یعنی اب وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بس شاعر کی تعظیم بہت زیادہ اہم ہے. جب ہم لوگ کہتے ہیں حسینیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا.
میں اسی میں آپ کے سوال یعنی مطالب سے ایک اگلا سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ مثلا معاشرے میں ہوا ہے یہ سوال کہ یہ حسینیت اور یہ زیدیت کا نعرہ ایک سیاسی نعرہ ہے, تو آیا واقعا جس معنی میں یہ سیاسی کہا جا رہا ہے وہ اس معنی میں ہے یا سیاسی نعرہ بھی ہے یا کیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں جب ہم لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نہضت ہے, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تحریک ہے, اب یہ جو تحریک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام اصحاب کے ساتھ کربلا میں ایک بپا کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں, تو یقیناً آپ اگر غور کریں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہ اذان جو ہے مختلف تھی یا پھر وہ ان تمام, دو آئیڈیالوجیز تھیں, دو فکریں تھیں, اصلاً دو فکریں, ایک فکر حق, ایک فکر باطل, ایک فکر الہی اور ایک فکر فرعونی نمرودی. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہضت کو بلند کرتے ہیں مدینہ سے اور پہنچتے ہیں کربلا, صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام علیہ السلام اس نماز کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد نماز پڑھاتا تھا, ولید وغیرہ یہ سارے نماز پڑھاتے تھے, لیکن نماز کی روح ختم ہو گئی تھی. اس روح کو واپس پہنچانے کے لیے یقیناً معاشرے کے اندر ان تمام افراد کی تربیت کے ساتھ تقویت ضروری تھی کہ سب کے سب اس روح کے ساتھ نماز پڑھ سکیں کہ جس کے لیے ایک سیاسی قوت کی چاہیے تھی. یعنی ہم لوگ کسی بھی ایک جگہ پر شریعت کو سیاست سے جدا نہیں کر سکتے. یعنی سیاست سے مراد اگر ہم لوگ تدبیر منزل لیں, ادارت مثال کے طور پہ منزل لیں یا پھر ادارت المعاشرہ لیں کہ ہم لوگ کس طرح سے معاشرے کی بالکل کس طرح سے اس کی بہترین طریقے سے مدیریت کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے اس نہضت کے پیش نظر تمام یہ مقاصد موجود تھے کہ جس کے ثمرات آج تک دکھائی دیتے ہیں کہ جو بھی حسینیت کے ساتھ جڑ گیا اس کی زندگی بہتر ہو گئی, اس کی زندگی میں سکون آ گیا, اس کی زندگی میں اطمینان آ گیا. جس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے دور کیا,
جتنا مثلا آپ دیکھیں کہ تحریکیں بھی اٹھ رہی ہیں وہ اسی حسینیت ہی سے,
امام علیہ السلام سے وہ الگو لے کر اٹھ رہی ہیں, اور جتنے بھی امام علی مقام سے دور ہوئے, اس نہضت سے دور ہوئے, ہم دیکھتے چلے گئے کہ جب اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پسرے سال سے کہا تھا کہ تمہیں رے کی گندم کے چند خوشوں کے علاوہ تمہارے نصیب میں نہیں آئے گا, اور آج بھی اسی طرح سے ہے. آج بھی جو امام حسین علیہ السلام کی نہضت سے دور ہوا, اس کے نصیب نہ اطمینان آیا, نہ سکون آیا, نہ دنیا آئی, نہ آخرت آئی. بس ضروری ہے انسان کے امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت کو سمجھے اور پھر آگے
میں ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں کہ مثلا وہ جو جس طرح سے سوال کیا مثلا سیاست تھی یا کیا تھا, تو یہ ایک طول تاریخ میں بحث رہی ہے شیعہ سنی علماء اور محققین میں کہ فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام کیا تھا. تو جو مثلا بعض نے نظریہ دیا کہ حکومت کا حصول چاہتے تھے, تو بعض نے یہ اشکال کیا, اعتراض کیا اس پہ کہ اگر حکومت کا حصول چاہتے تھے اس حصول تک تو پہنچے نہیں, اس کا مطلب ناکام تھے. یا بعض نے یہ کہا کہ نہیں شہادت ہی ہدف تھا امام کا, تو اس پہ بھی بعض نے اعتراض کیا کہ اگر شہادت ہی ہدف تھا تو یہ کوئی ایسا ہدف نہیں, یعنی شہادت سے کیا چاہ رہے تھے.
شہادت کا ہدف ہوتا تو بچے اور اپنی جو ہے خواتین ساتھ لے جانا.
یعنی اگرچہ ان کے جوابات دیے گئے لیکن رہبر معظم انقلاب نے حضرت آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ نے ایک اتنا خوبصورت نظریہ ان بعض نظریات کو مطرح کرنے کے بعد اسی موضوع پہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی جامع اور کامل چیز آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہدف ہے انجام وظیفہ الہی. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے تھے کہ اگر خدا کچھ چاہتا ہے تو یہی چاہتا ہے اور خدا کا نظام بطور کامل, جیسا کہ آغا نے فرمایا, بطور کامل, نہ صرف اس کا حکومتی جنبا وہ بھی اس میں ہے, نہ صرف نماز وہ بھی اس میں ہے, بطور کامل دین خدا اگر بقا پائے گا تو اس عمل سے امام.
بالکل ایسے ہی ہے, میں فوکس کروں گا آپ نے اسی سوال کے. وہ مسئلہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے, سیاسی نعرہ ہے, تو آیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے؟
دیکھیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کاملاً الہی نعرہ ہے جو تمام الہی قدروں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سیاسی نعرہ ہوتا حسینیت زندہ باد, جس طرح سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ لیا محرم اور سفر سے لیا, آپ شخصیات دیکھیں جو ان شعار سے کیسی کیسی شخصیات بن رہی ہیں. اگر یہ سیاسی نعرہ ہوتا, یعنی سیاست وہ جو عام عرفی معنی میں ہے, اگر وہ ہوتا تو پھر تو وہ لوگ حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ کو نظر آتے جو چند ووٹوں کے لیے دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی متن حسینیت میں دیکھیں تو حقیقی سچا نعرہ لگانے والے آپ کو صبر والے نظر آئیں گے, وفا والے, نماز شب والے نظر آئیں گے آپ کو, آپ کو انتہائی سچے اور صادق انسان.
اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ حسینیت و یزیدیت ایک معنی میں سیاسی نعرہ بھی ہے, لیکن سیاست الہی ہے جیسا کہ آغا صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے اس میں.
اور دیکھیں یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ جب ولید کے دربار میں یا پھر کہیں خرابے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا اور بلا کر کہا کہ بھئی آپ یزید کی بیعت کریں, تو وہاں پر امام نے جو اپنا تعارف کرایا, یعنی وہ تعارف کس قدر اہم ہے کہ وہی تمام چیزوں کو بیان کر دیتا ہے کہ نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، معجن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، مختلف الملائکہ ہم لوگوں کے پاس،
ساری
محبت الوحی کہ ہم لوگوں کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اور جب دوبارہ سے دوسری طرف یزید کا تعارف کرایا تو کیا کہتے ہیں، رجل، ایک ایسا مرد ہے کہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، یعنی وہ قاتل ہے، وہ یعنی جتنے بھی صفات رذائل ہیں،
حسن،
یعنی اب ان دونوں چیزوں سے انسان کو امام علی مقام متوجہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ دیتے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کیا، امام علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، میں حضرت امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حضرت زہرا کا بیٹا ہوں، نہیں، اپنی صفات وہ بیان کی ہیں جو خدا نے ان کو عطا کی ہیں، جو پروردگار نے عطا کی۔ اور دوسری طرف جب یزید کی کرتے ہیں، بس اب انسان اپنے اندر جب صفات کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اگر اس نے واقعاً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ان صفات والوں کا انتخاب کرنا شروع کرے گا، اور یہی سیاست الہی ہے،
یہی حسینیت ہے۔
میرے خیال میں یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلا، اس میں امام خود ایک دروازہ کھول رہے ہیں کہ دیکھیں اب قیامت تک جو ہے یہ میں ایک اصول دے کے جا رہا ہوں، یعنی یہ ایک ختم ہونے والا سانحہ نہیں ہے۔
یہی جملہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کربلا تو 61 ہجری کے اندر ہوئی تھی، ختم ہو گئی، اب جو ہے ہمارا کام فقط عزاداری کرنا ہے، اور مثلا اس طریقے سے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایعو مثلا۔
جتنے بھی لوگ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوائل اسلام کی اگر کوئی لڑائی تھی حکومت کی، تو آپ آج کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یا کوئی جنگ ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، کوئی صلح ہوئی، کوئی صلح ٹوٹی، اس سے آپ کا کیا تعلق ہے، آج اپنی زندگی گزاریں۔ یہ لوگ دراصل اسلام کو اپنی الف بے سے شاید نہیں سمجھے کہ ان انبیاء اور اولیاء کو خدا نے بھیجا کس لیے تھا، وہ ہمارے لیے اسوہ تھے، ایک ایک قدم پہ ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسینیت کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں اور یزیدیت کو مرد آباد ہم کہتے ہیں، تو ہماری مراد بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اجتماعی عدالت کا برپا ہے کہ جس کی خاطر کربلا جو ہے برپا ہوئی۔
دیکھیں یہ تو آج سب شاہد ہیں اس کے، یعنی کہیں پر بھی کوئی مظلوم ہے، پوری دنیا شاہد ہے کہ تمام مظلومیت یا تمام مظلوم جتنے بھی اس جہان میں اس وقت موجود ہیں، اس کے جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر آ کر کوئی کھڑا ہے تو وہ تشیع ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ شاید یہاں پر پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا کہ اگر واقعاً بعض اوقات انسان اس کو ذکر کرتا ہے، اور اگر تصور کرے، اگر انسان اس کائنات کا ایک فضائی دورہ کرے اور ایک فضا کے اندر سے واقعاً اس کائنات کی جانب دیکھے، تو جہاں جہاں پر اس کو عزت دکھائی دے گی، وہاں وہاں پر آپ کو شیعہ دکھائی دیں گے، وہاں پر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے دکھائی دیں گے۔ آپ شام کی اگر جنگ دیکھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے آل سعود کے سامنے، تو وہ شیعہ کھڑے ہیں، تشیع کھڑے ہیں، یا پھر وہ افراد کھڑے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے عراق میں دیکھا کئی اہل سنت برادران جو باقاعدہ داعش کے مقابلے میں وہاں پر کھڑے ہوئے، اور ان ظالموں کا جا کر انہیں مقابلہ کیا، کس نعرے کے ساتھ کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا سے توسل، اور اسی کے آپ کہہ لیجئے لیتے ہوئے ان شعار کو، لبیک یا حسین کو، ان کا جا کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بس اس کائنات میں اگر کوئی مظلوموں کے مقابلے میں آج بھی کھڑا ہے، تو وہ کھڑا ہے کہ جو حسینیہ زندہ باد کا نعرہ لگاتا
ہے۔ یہ گاندھی کا جو جملہ ایک مشہور ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں بہت متاثر ہوں ان سے، اور اس نے کتاب کے اندر اظہار بھی کیا ہے کہ
یعنی
جو کچھ بھی ہے میں نے
ملموس ہیں، ساری وہ صفات ملموس ہیں۔ یعنی اگر آپ انہیں آخری واقعات کو دیکھ لیں، تو وہ لوگ جو بے گناہوں کا سر اتار رہے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، اتنی درندگی، تو وہ یزیدیت آج بھی ان میں ملموس ہے۔ اس طرف سے آپ اگر حسینیت دیکھیے، شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب سیریا میں کسی گھر میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثلا کسی مخالف کا گھر ہے، تو وہاں پر کوئی تصرف نہیں کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اور ایک چٹھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم آئے تھے لیکن ہم نے کچھ کیا نہیں، اور آپ کی اس میں بھی تصرف۔
اور اگر آپ راضی نہ ہو تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اور اتنا حساس شخصیت کہ جس کو سیکیورٹی جس کی اتنی ٹائٹ ہونی چاہیے، اور وہ اپنا نمبر لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ راضی نہیں ہیں ہمارے اس چھوٹے سے تصرف کے اوپر بھی، تو آپ ہمارے طرف سے رابطہ کریں۔
کہاں سے لیا یہ؟ اس حسین سے لے رہے ہیں جو اس لشکر کو، جو ہور کا لشکر آ رہا ہے 4000 کا، اس کو پانی پلا رہے ہیں کہ آپ لوگ پیاسے ہیں۔
ایسے ہی ایسے، بالکل۔ یعنی واقعی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ مثلا بعض اوقات جب یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اس چیز کی طرف کون سا ایسا نقطہ جو ہے وہ ان کے ذہن سے نکلا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے
آپ آ کر کہتے ہیں کہ حسینیت اور یزیدیت جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مثلا آپ دیکھ لیں ابھی, بلکہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بھی کر لیں. مثلا ایک نعرہ کہ جو اس وقت حماسی نعرہ شمار ہوتا ہے وہ حیات من الذلہ, کہ وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ہی مربوط ہے.
بالکل ایسے ہی ہے, یعنی اگر انسان کربلا میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ذلت اور رسوائی دور ہے, یعنی اس سے بہت دور چلی گئی ذلت اور رسوائی. اور ہم نے دیکھا یعنی کہیں پر بھی کسی بھی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو انہوں نے پہلے سوال کیا ہو کہ مولا کیا آیا ہم لوگوں کو اس کے مقابلے میں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا. اور دوسرے اگر آپ دوسری طرف دیکھیں, پسر سعد کی جانب دیکھیں یا شمر ذیلجوشن کی جانب یا یزیدی عبیداللہ ابن زیاد کی فوج کی طرف دیکھیں, تو ہر کوئی انعام کے لالچ میں آیا ہوا ہے, ہر کوئی بہترین انعام کے لالچ میں. اور مقتل کی کیسی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب شام غریباں کو وہ خیمے لوٹ رہے تھے تو ساتھ ساتھ رو رہے تھے, تو ان سے جب گریہ کرنے کی وجہ پوچھی کہ کیوں گریہ کرتے ہو, تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر ہم نے لوٹیں گے تو پیچھے سے کوئی آ کر لوٹ جائے گا.
یعنی ان کا سب سے بڑا مصداق انسان مالی دنیاوی مال کے لیے خواتین اور بچوں پہ حملہ کرے.
اور آپ دوسری طرف اگر امام علی مقام کے تمام انصار کو دیکھتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر بھی, ہمارے ایک استاد عرفان کے استاد بیان کر رہے تھے کہ شب عاشور امام علی مقام نے اپنے اصحاب کو بلایا اور ہر ایک کو جنت کے اندر اس کے مقام دکھا رہے تھے, تو کہتے تھے کہ ان دو انگلیوں کی طرف نگاہ کرو. تو جب امام علی مقام کے سامنے حضرت حبیب نے مظاہر تشریف فرما ہوئے تو امام نے فرمایا کہ جنت میں اپنے مقام کو میری ان دو انگلیوں کے درمیان تم مشاہدہ کر سکتے ہو. تو تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب نے مظاہر سلام اللہ علیہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو امام علی مقام نے پوچھا کہ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو, تو امام نے کہا مولا جب تک آپ کی زیارت کر رہا ہوں تب تک جنت کا کیا لالچ, میں تو آپ کی خاطر, یعنی حیات من الذلہ تمام معنی میں, یعنی اس دنیا کی جتنی بھی رضالتیں ہیں, جتنی بھی آپ کہہ لیں خباستیں ہیں, ان تمام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اصحاب کے ساتھ مل کر ان تمام کو کربلا سے جمع کر کے پرے پھینکا.
یہ جو سید الشہداء روز عاشور یہ شعار دے رہے ہیں کہ الموت اولا من رکوب العار, کہ رکوب عار اور ذلت سے موت بہتر ہے. آج ایک فلسطینی کیسے شہید ہوتا ہے, آج ایک کوئی بھی مقاومت والا, آج ایک یمنی کیوں آخری دم تک لڑتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو موت ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ذلت کو تسلیم کر لوں, اور ذلت کے آگے, ذلت اور رسوائی کے آگے جو ہے.
جی بہت شکریہ. ایک اہم سوال تھا کہ جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حسینیت اور یزیدیت کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ حق نعرہ ہے, اور اس کا لگایا جانا ضروری بھی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ حسینیت کیا چیز ہے اور یزیدیت کیا چیز ہے. اور ان دو بزرگوار ہستیوں کی بحث سے ایک نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسینیت یعنی حق اور یزیدیت یعنی باطل. جب تک حق اور باطل کا معرکہ چلتا رہے گا حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا اور یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا. اور یہ اپنے اندر تمام آئیڈیالوجی رکھتا ہے کہ جس کی طرف ہدایت اسلام نے کی ہے, اور ہر مومن کا وظیفہ ہے کہ ہر مقام کے اوپر جہاں بھی ضرورت محسوس ہو وہاں پر اس شعار کو لازمی دیں اور اس نعرے کو لگائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے موضوعات کے ساتھ, نئی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جان سے فدا ہے حاضر کے کربلا میں ہم شان مشرق سد سے ہم وفا کریں گے ہم اس نظام رب کا ہر دم دفاع کریں گے موہوں سے ہم کریں گے ہر سو بھی شور و پسندی کے کارگر نہ سو دے عزت سے جینا مرنا سکھلا گیا حسین درس چھوڑا کرتے رہے ہیں اس میں پنہاں کردار کو بنانا جب ہی بلا رہا ہے زہرا کا نور حسین کافی گھر کار گھر صدی میں ایک قافلہ حسین شاہے کر وہ بلا کو چین اعلان ہے ہمارا
کو یہ دکھایا ہم چھین لیں گے دشمن کے سارے سکھ و چین صدا کی حسرت کی جستجو تھی اب بھی گئے منتظر کہو لبیک یا حسین نہیں ہے ہم ناصر حسین بلا میں شہنے